أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج ہم سورہ رحمان کا دوسرا حصہ اور اس کا دوسرا پروگرام نشر کریں گے جس میں اپنے معزز مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان.
بنام خدای رحمان و رحیم. رحمان نے قرآن سکھایا, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے انسان کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند مقررہ حساب کے تحت ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں, اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
ناظرین سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا. ناظرین ہمارے معزز مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور سورہ رحمان سے متعلق جو آیات ہیں ان کا تعارف پیش کر رہے تھے. پچھلے پروگرام میں جو ہمارا آخری سوال تھا اور مکمل نہیں ہو سکا تھا, اس کا جواب جن زدگی کے حوالے سے کہ انسان کے اوپر کبھی کبھار جن مسلط ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کی راہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو میں یہی سوال دوبارہ خوش آمدید کہنے کے بعد قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس کے بعد وہی سوال جو ہم نے پچھلے ہفتے آخر میں کیا تھا اور وہ ناقص رہ گیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ گفتگو فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاه على اهله. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم و معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں جہاں تک جن زندگی کی حقیقت کا تعلق ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عقلی دلیلیں اسی طرح سے جو تجرباتی دلیلیں ہیں اور جو شواہد ہیں اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعتبار سے یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ انسان کے اوپر کبھی کبھی جن کا تسلط ہوتا ہے. اور تو اس سلسلے میں کچھ افراد و تفرید بھی پائی جاتی ہے, اس کا میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا. لیکن خود یہ کہ انسان کے اوپر جن کا تسلط ہونا, جن کا نفوذ ہونا, جن زدگی جسے ہم کہتے ہیں, یہ قرآنی اعتبار سے ایک مسلم حقیقت ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت
بس یہ قصے اور داستانیں نہیں ہیں بلکہ عین حقیقت جی ہے.
خود جب ہم قرآن مجید کی آیت کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو دوسرا سورہ ہے اس کی 275 آیت میں خود جن زدگی کا تذکرہ اس طرح سے ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ذکر ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں, ربا کھاتے ہیں, اور اسے انٹرسٹ کہتے ہیں, انٹرسٹ جو ہے کھاتے ہیں, کمال کھاتے ہیں, تو پروردگار کو تشبیہ دیتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ جس طرح سے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جو جس کو شیطان نے, جو کہ جن مراد ہے کیونکہ جب عربی میں کہا جاتا ہے کہ شیطان نے مس کر لیا تو اس کا مطلب جن نے مس کیا, جس طرح سے کسی کو جن نے چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو تو سود کھانے والا اسی طرح سے قیامت میں اس کی وہی صورتحال ہوگی. اس کے بعد آگے بہرحال وہ آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جیسی تجارت ہے ویسی سود اور ربا ہے, ان کی جو ہے وہ اپنی توجیہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. تو گویا کہ خود قرآن کے اعتبار سے یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ انسان پہ جن کا اثر ہوتا ہے, اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا توازن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا اعتدال ختم ہو جاتا ہے، ایک دیوانگی سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس سے تو انکار نہیں ہے کہ ایک اپنی جگہ پہ ایک حقیقت و مسلم چیز ہے، لیکن اب یہاں کے اوپر افراد و تفرید کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ بعض لوگ افراد کا شکار ہیں، اب بعض لوگ تفرید کا شکار ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً ممکن ہی نہیں کہ انسان کے اوپر، کیونکہ اشرف المخلوقات ہے انسان، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان پر جو جن کا تسلط ہو، منکر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز، یعنی جن کا مسلط ہونا انسان کے اوپر، یہ اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے خود اللہ نے جنات کو جو قدرتیں دی ہیں، جو ہوا سے تیز جاتا ہے یا ایسے مشقت آمیز افعال کو انجام دیتا ہے کہ جسے خود انسان انجام
نہیں دے سکتا ہے،
یا اس کا خود جسم کا جو، کیونکہ اس کا لطیف ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اس لیے اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کے اوپر مسلط ہو جائے۔ تو یہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا اس لحاظ سے ہے کہ پروردگار نے اس کے اندر اپنی روح میں کی پھونکی ہے، اور نفخت فیہ من روحی، یا دوسری جگہ کہا کہ میں نے خود انسان کو اپنے ہاتھ سے خلق کیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ منافی نہیں ہے کہ اگر انسان کے اوپر جن کا تسلط ہوتا ہے تو انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی اچھی بات کسی عالم دین نے آگے کے اوپر کہی ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا اس کے عاقبت کی وجہ سے، اس کا جو انجام اس کی وجہ سے، کہ جس میں پروردگار مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، ان نفس مطمئنہ جسے کہہ کے خطاب کرتا ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت اس کی وجہ سے، جو اس کا انجام جو ہے نفس مطمئنہ کی شکل میں جب ہوتا
ہے۔
تو ایک طرف تو یہ نظریہ ہے کہ اصلا انکار کرتے ہیں لوگ، تفرید کا نظریہ ہے۔ دوسری طرف بات، لوگ افراد کے قائل ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں۔ وہ کس طرح سے کہ وہ ہر طرح کے ذہنی مرض کو، ہر طرح کے ذہنی اختلال کو، ہر طرح کی دیوانگی کو،
ہر طرح کی بیماری جو نفسیاتی طور پر بھی ظاہر ہوتی ہیں بعض لوگوں کے ساتھ،
جی تو وہ اس کو جن زدگی کا نام دیتے ہیں۔ اور ایسے میں نے، مجھے معلوم ہے کہ کتنے جانے اسی میں چلی جاتے ہیں کہ وہ جو اس دعا پھونکنے والے کے پاس جاتے ہیں، اس دعا کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، اور بجائے کہ یہاں کے اوپر یہ کریں کہ بہرحال تحقیقات کریں، اس کے لیے جو بلڈ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور جو اہل ہیں ان سے مشورہ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اگر واقعی یہ تشخیص دی جاتی ہے کہ کوئی ویسا مرض نہیں ہے اس کے اندر جس کا علاج
کوئی
ایسا مرض نہیں ہے، تب یہاں کے اوپر کوئی ایسے انسان کو تلاش کرنا چاہیے، ایک ایسے عالم کو، ایسے اہل کو، کہ جو یعنی ان جو جن زدگی کے جو اثرات ہیں اس کو ختم کر سکتا ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ، ہمارے شہروں میں جہاں پہ رہتے ہیں، بہت سے لوگ صرف دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چیز کو یعنی مختلف طریقوں سے رواج دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور گویا کہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں،
ان کا ایک کاروبار۔ البتہ یہ قبلہ، یہ خود ایک مفصل، ایک الگ موضوع ہے،
جی
کہ جن اتارنے والے جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر،
جی
یہ واقعا کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں، ان کی اپنی ایک دکانیں ہیں اور تجارت کا ایک سلسلہ ہے، اور اکثر لوگ ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، یہ ایک الگ مفصل بحث ہے یقیناً، اور اس ہماری گفتگو میں یہ بحث نہیں آ سکتی، چونکہ اس پہ اگر ہم گفتگو کریں خود ایک طولانی موضوع
تو
ہے۔
میں جی وہ ایک بات رہ جاتی جو میں عرض کروں کہ اب یہ سوال ہے کہ اگر کوئی جن زدہ ہو جاتا ہے، یا جو جن زدہ نہیں
اس سے بچنے کا طریقہ،
یا جن زدہ نہیں خود جن سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بجائے کہ ہم ادھر ادھر جائیں کہ ہم دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کی سلسلے میں کیا تعلیمات، انہوں نے جو ان سے جو دعائیں منقول ہیں، یا خود سورہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ سورہ جن کو پڑھا جائے، یا خود جن زدہ کے اوپر پڑھا جائے، مختلف مخصوص طریقہ اس کا بیان کیا گیا، تو وہ اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ شورا کے بارے میں، یا سورہ مریم کی جو ہے 59ویں آیت کریمہ کے بارے میں،
سورہ مریم کی آیت نمبر 59
کہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کو مثلا اگر اسے پانی پڑھ کے اس کو پلایا جائے یا اس کے اوپر دم کیا جائے تو اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ یا کہا گیا مثال طور پر ایک دنیاوی اور مادی اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں مثال روایات میں کبوتر پالے، تو کبوتر جس کے گھر میں ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ جن جو ہے وہ نہیں آتا ہے، اہل بیت علیہم السلام کی روایت ملتی ہے وہ۔ البتہ یہاں کے اوپر میں ایک چیز عرض یہ کر دوں کہ بعض اوقات دیکھنے ملتا ہے کہ بعض شہروں میں ایسا دیکھنے میں لوگ جنوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، پرستش شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اختیارات زیادہ ہیں، ان کی قدرت زیادہ ہے، انہیں کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں، بجائے کہ جو ہے وہ پروردگار سے سیدھے اسے مانگے، یا وہ وسائل، وہ وسیلے جن کو پروردگار نے وسیلہ بنایا ہے، انبیاء علیہ السلام ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان سے ان کو وسیلہ بنا, خود جن کو وسیلہ, جو کہ شرک ہے, جو کہ جو ہے وہ ایک طرح کا, یعنی جو اس طرح قائل ہوتا ہے اور جن سے اپنے فریاد رسی کرتا ہے, اس سے دعا
اور
مانگتا
جن
ہے,
جن سے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں جن کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا جائے,
قبضے میں لے لیا جائے. تو وہ یعنی جن سے رابطہ برقرار کرنا, اس کو تسخیر ایک الگ موضوع ہے. کہا گیا ہے کہ اسی طرح سے ہے جیسے انسان کسی پست موجود سے اپنا رابطہ برقرار کرتا ہے, کسی پست اور ذلیل انسان سے اپنا رابطہ برقرار رکھتا
اچھا
ہے, اس طرح سے اس کی تشبیہ,
یعنی جن کو تسخیر کرنا,
تسخیر کرنا مطلب. البتہ وہ الگ ہے کہ ملتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے روابط رہے ہیں اجنہ کے, یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو وہ رابطہ ہے جو وہ اس طرح کا رابطہ تھا کہ رہبر اور پبلک کا رابطہ تھا, کہ
یعنی ایک ایمانی
امام اپنا ایمانی اپنا نبی سمجھتے تھے, کیونکہ جو انسانوں کا نبی ہوتا ہے وہی جنوں کا نبی ہوتا ہے, الگ سے ان کا کوئی نبی نہیں ہوتا, جو ہے وہ انسانوں کا امام ہوتا ہے وہ ان کا, تو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. یہ بات علماء سے حتیٰ ملتا ہے کہ ان سے رابطہ رہا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, لیکن ہم تسخیر کریں, مسخر ہیں ان کو, کریں ان کو اور کرنے کے بعد اپنے فائدے میں استعمال کریں, تو اس کو بہت ہی پست کام سے تعبیر کیا گیا.
یقیناً قبلہ یہ بہت مفصل موضوع ہے, ہم اور بھی آیات ہیں, چونکہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک آیت ہے اس سورہ کے اندر, سورہ رحمان کے اندر, کل یوم ہوا فی شان, یعنی ہر دن خدا کی ایک نئی شان ہے, ایک نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟
جی دیکھیں, یہ جو اس کی مکمل جو آیت وہ یہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض, کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ سے سوال کرتا ہے. پہلے اس کو, اس جملے کو میں تھوڑا سا بیان کروں, اس کے بعد پھر اس پہ آتے ہیں کہ ہر دن اس کی شان, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ کہ ہر چیز اللہ سے درخواست کرتی ہے. ابھی ممکن ہے کوئی کہے ہم نے تو نہیں دیکھا بعض لوگوں کو اللہ سے مانگتے
ہیں. یہاں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان کے, جس میں ہم سورہ رحمان کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب.
سورہ رحمان شروق و غروب میں موجود مصلحتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ در منصور میں ابن عباس سے روایت ہے کہ مرج البحرین سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام ہے, بینہما برزخ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللؤلؤ والمرجان سے حضرت حسنین علیہ السلام مراد ہیں. یہی روایت انس بن مالک, سلمان فارسی, سعید بن جبیر اور سفیان ثوری نے بھی بیان کی ہے. زندگی پر آب شیری و نمکین کے اثرات کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اس زینت کو اور روایت کے مطابق اس چراغ ہدایت کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ بعض کہتے ہیں موتی اور مونگے صرف اسی جگہ پیدا ہوتے ہیں جہاں میٹھا اور کھارا پانی آپس میں ملتے ہیں. قدیم انسانی سنت میں جہاز سازی اور جہاز رانی ہو یا آج کل کی جدید ٹیکنالوجی, خاص کر کمپیوٹر ٹیکنالوجی, اس کی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک لوگوں پر تعجب ہوتا ہے. مگر جس انسان نے کمپیوٹر بنایا ہے اس انسان کے خالق کی صلاحیت پر تعجب. سمندری سفر میں موجود فوائد و منافع کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ روئے زمین کی موجودات سب فانی ہیں سوائے وجہ رب کے. وجہ یعنی ذات, چونکہ کسی کی ذات کی پہچان وجہ چہرے سے ہوتی ہے تو ذات کو چہرہ کہنا محاورہ بن گیا. چنانچہ مکے کے مساکین کہا کرتے تھے کہاں ہے وہ عربی چہرہ جو مجھے ذلت سے بچائے؟ رب کی بقا اور تمہارے اعادہ حیات کے مضمرات کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں بس وہی بے نیاز ہے اور اس کے سوا کوئی بے نیاز نہیں ہے, باقی سب اس کے نیاز مند ہیں, لہذا اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. وہ ہر وقت ایجاد, ابدا, عطا, شفا, عنایت اور فیاضی میں مصروف ہے. اس کائنات میں ایک پتہ بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں گرتا. کل یوم ہوا فی شان, کل یوم ہر زمانے میں فی شان ایجاد و ابدا میں ہے, کیونکہ اللہ کا ہر عمل ایجاد ہے, لا تکرار فی الوجود. اس لیے ہم نے شان کا ترجمہ کرشمہ سازی سے کیا ہے. ہر وقت ہر چیز اس کی بارگاہ سے مانگ سکتے ہو. اتقلان یعنی جن و انس اس روئے زمین کی دو گرا قد اور قابل ذکر مخلوق ہیں, پوری توجہ دینے والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت اللہ مشغول ہے اور اسے فرصت نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس حساب و کتاب کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ عنقریب آنے والا ہے.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان میں. ایک مرتبہ پھر ہمارے مہمان گفتگو کر رہے ہیں سورہ رحمان کی ایک آیت کل یوم ہوا فی شان کے اوپر. جی حسنی صاحب
تمہارا سے کر رہا تھا کہ یہ مکمل جو اس یہ آیت ہے یہ آیت یہ پوری ایک آیت کا
یسألوہ من فی السماوات والأرض
جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب اللہ سے درخواست کرتے ہیں. اب یہاں پہ کہ اللہ کی درخواست سے کیا معنی ہے, مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخواست اس ظاہری زبان سے کی جاتی ہے زبان قال جس کو کہتے ہیں, اور کبھی ہوتا ہے کہ زبان حال سے درخواست ہوتی ہے. انسان بولتا کچھ نہیں ہے مگر اس کو وجود یہ بتا رہا ہوتا ہے, اس کی حالت یہ بتا رہی ہو
کہ وہ یہ چاہتا ہے,
کچھ یہ چاہتا ہے. تو یہاں پہ جو مراد ہے وہ مخلوقات کی زبان حال ہے, اور وہ زبان حال یعنی تمام مخلوقات کی احتیاج و ضرورت ہے جو خود ایک طرح کی زبان ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیز ہے وہ ہر چیز اللہ کے محتاج ہے, خصوصاً ہم انسان کہ ہر لمحہ اس کے, یا جس طرح اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے اس طرح سے اپنی بقا میں اللہ کے محتاج ہے, اپنی ہر لمحے اس کے ہم محتاج ہیں, ہر سانس میں ہم اس کے محتاج ہیں, اور اتنے محتاج ہیں کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے کمتر وقت کے لیے بھی جو ہے اگر یہ سلسلہ ٹوٹ جائے اور تو ہمارا رشتہ حیات منقطع ہو جائے, ہم یعنی ہر لمحہ اور ہر سانس میں اس کے محتاج ہیں.
ایک ایک لمحہ دنیا کی ہر مخلوق دنیا کا ہر انسان پروردگار کا محتاج ہے, اس کا نیاز مند ہے, اور شاید اسی کی طرف یہ آیت اشارہ فرمائے یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی, تم سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے محتاج ہو, صرف وہ بے نیاز ہے, صرف وہ غنی ہے. تو یہاں مراد بھی زبان حال ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے محتاج ہے. دوسرا اس کا جو اس کے آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے, جیسا کہ ابھی اس میں اشارہ کیا گیا تھا اس میں پہلے جو گفتگو میں جو وقفے میں اشارہ ہوا تھا اس میں کہ ہر دن اس کی شان کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ وہ ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں بدیع السماوات والا, اور اس کے امور میں تکرار نہیں ہے, اور جو بھی چیز وہ ایجاد کر رہا ہے بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی آئیڈیل کے, اس لیے اس کو بدی کہتے ہیں. یعنی کبھی کسی کو صحت و سلامتی دیتا ہے, کبھی کسی کو جو ہے مرض دیتا ہے, کبھی کسی کو حکومت اقتدار دیتا ہے, کبھی حکومت اقتدار کو سلب کرتا ہے, جس طرح سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس کی شان یہ ہے, اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ گناہوں کو بخشتا ہے, اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, پریشانیوں کو دور کرتا ہے, اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ ہر انسان کو نعمت عطا کرتا ہے, اور اس طرح سے پھر اس کے مختلف شانوں کو بیان کیا آپ نے. یہی کہا گیا کہ یہ آئے کریمہ کہ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے, یہ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اس کی شان نزول یہودیوں کی اس عقیدے کی رد میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شنبے اور ہفتے کے دن جو ہے وہ پروردگار اپنے تمام امور کی تعطیل کر دیتا ہے, چھٹی کر دیتا ہے, اور اس دن کوئی کام انجام نہیں دیتا. لیکن یہ آیت بتا رہے کہ نہیں, کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ نئے امور کو انجام دیتا ہو. البتہ اس کا انجام دینا ہماری طرح سے نہیں ہے کہ جیسے ہم, بلکہ کون فیکون والی منزل ہے کہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو کل یوم ہوا فی شان یعنی ہر لمحہ وہ نئی چیز ایجاد کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تھے اب وہ ہم نہیں بلکہ ہم بدل چکے ہیں, ہر چیز میں بڑا چینجنگ واقع ہو رہی ہے, ہر لمحہ کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ہو رہی ہے. بات ہے کہ ہمارے لیے عادی ہم اس کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں, جو ہمارے لیے ایک طرح سے عبرت بھی ہے,
ہم سمجھتے ہیں جو کل تھے ہم وہی آج بھی ہیں.
جی جی, جبکہ ایسا نہیں ہے کہ بلکہ یعنی انسان کے جو جسم کے سیلس وغیرہ سب وہ چینج ہوتے رہتے ہیں
لمحہ بلمحہ.
جی جی, تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ہے کہ ہر لمحہ جو ہے وہ اس کی ایک نئی شان ہے, ایک نئی کرشمہ سازی ہے اس کی. یہ خود ہمیں اس بات پر متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے کو بیدار رکھنا چاہیے اور اپنے کو ہوشیار رکھنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ہم سے کوئی ایسا فیل سرزد ہو جائے کہ جو اس کی مشیت کے خلاف.
انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس کے تابع رہیں اور اس کے عوامر و نواحی کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پاس رکھیں. قبلہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے پروردگار نے, جس طرح سے آپ نے پچھلے پروگرام میں پچھلے جمعرات کو بیان فرمایا تھا کہ اس سورہ کو پروردگار نے آئمہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, یہ چونکہ سورہ عروس القرآن ہے, قرآن کی دلہن ہے, اس میں نعمتوں کا ذکر ہے, بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے. ہر آیت کے بعد جو ہے وہ پروردگار نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، پھر کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، لیکن پھر ایک جگہ پہ پروردگار نے فنا کا ذکر کیا ہے، ختم ہو جانے کا ذکر کیا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ کیوں؟
جی جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروردگار نے فنا کو قرآن مجید میں متعدد الفاظ میں بیان کیا، مثلا کبھی یہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کبھی فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز کو جو ہے فنا ہو جانا ہے سوائے ذات پروردگار کے، اسی کی ایک دوسری تعبیر ہے کل من علیہ فان، جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے وہ سب کچھ فنا ہو جائے گی، اس کے بعد ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو صاحب جلال و اکرام ہے،
بے شک اس میں کچھ ہے.
تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ فنا کے معنی کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ نعمتوں کے درمیان کیوں پروردگار نے اس کا تذکرہ کیا،
کیونکہ جب فنا کا ذکر ہوتا ہے تو انسان تھوڑا سا خوفزدہ ہو جاتا ہے
جی
کہ ہمیں فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، ایک طرف نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک طرف فنا کا ذکر کیا جا رہا ہے.
تو فنا کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، انسان کا اپنے محبوب سے ملاقات کرنا. کیوں؟ اس لیے فنا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل نابود ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ روح نابود نہیں ہوگی، روح ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس لیے کہ اگر انسان پوری طرح سے نابود ہو جاتا تو یہ برزخ کا مسئلہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوا اس کا ذکر نہ ہوتا، بھی روح پوری انسان فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب یہ برزخ کیوں رکھی گئی؟ یا اگر انسان پوری طرح سے فنا ہو جاتا تو یہ قیامت میں جو مردوں کا زندہ ہونا ہے، اس کے حساب کتاب ہونا ہے، یہ کہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ روح باقی رہتی ہے یا انسان کے جسم کے اجزاء جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، وہ ختم
نہیں
ہوتے. تو ایک تو یہ کہ فنا سے مراد یہ،
فنا یعنی بالکل ختم ہو جانے کے معنی میں نہیں ہے
جی جی،
بلکہ ایک اس سے بھی بالتر
رشتہ حیات کا منقطع ہو جانا،
ہاں
جسم اور روح کا جو ارتباط ہے اس کا ختم ہو جانا، یا جو جسم سے اور جو دوسرے ارتباطات ہیں ان کا منقطع ہو جانا. اس
قبلہ یہ معنی ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض بہت جو پہنچی ہوئی شخصیات ہوتی ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ شخص فنا فی اللہ ہو چکا ہے، اس نے اپنے آپ کو ذات پروردگار میں فنا کر دیا ہے.
جی
تو اس معنی میں آیا اس کو لیا گیا ہے؟
نہیں نہیں، یہاں پہ اس معنی میں نہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ ہر چیز کو کے رشتہ حیات کو منقطع ہو جانا، اور ہر چیز کی حیات اپنی الگ الگ اعتبار سے ہے، بھائی ہمارے انسان کی حیات ایک دوسرا تصور ہے، حیوان کی حیات، جمادات کی، چیز کی اپنی حیات، تو ہر چیز کا رشتہ حیات منقطع ہو جانا یعنی ان کا رشتہ حیات درہم برہم ہو جائے گا. وہ جو فنا فی اللہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک عرفہ کی منزل ہے، اس میں یہ کہ انسان کی ذات جو ہے وہ فنا ہو جاتی، اس طرح سے ایک قطرہ جو ہے وہ دریا میں مل کے دریا ہو جاتا، پھر قطرہ نہیں رہتا، اسی طرح سے انسان جب اپنی اس منزل پہ پہنچاتا ہے تو وہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، پھر وہ الوہیت میں ضم ہو جاتا ہے پروردگار کی، تو وہ فنا فی اللہ کی منزل ہے. تو یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ یہاں البتہ یہ کہ فنا کو کیوں نعمتوں کے درمیان رکھا ہے، اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ پروردگار نے ان نعمتوں کا ذکر کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ان نعمتوں میں غرق ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں انسان کو غافل بنا دے خدا سے، لہذا ذکر ہوتا ہے کل من علیہ فان، ٹھیک ہے یہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے لیکن فنا بھی تمہیں یاد ہونا چاہیے،
ایک نہ ایک دن یہ رشتہ حیات جو اس زندگی کے ساتھ منسلک ہے یہ منقطع ہونے والا
ہے. اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کا ذکر، اس کے بعد کہتا ہے کہ فبأي آلاء ربكما، تو یہ تمہارا اس دنیا سے منتقل ہونا بھی اپنے محبوب کے بارگاہ میں یہ بھی ایک طرح کی نعمت، یعنی کہ یہ نعمتوں میں سے یہ فنا اور یہ رشتہ حیات کو منقطع ہونا، اس لیے جب تک رشتہ حیات منقطع نہیں ہوگا تب تک ہم پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے نہیں، تو یہ بھی کبھی آئیے اعلیٰ رب کو کہاں تم کس کس نعمتوں کو جو ہے جھٹلاؤ
گے. جملہ بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے وقفے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت میں گناہ کے اسی سورے کے اندر آیت نمبر 39 میں موجود ہے کہ قیامت کے دن گناہ سے متعلق سوال نہیں ہوگا، گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے، جبکہ بہت ساری دیگر قرآن مجید کی آیات میں صراحت کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جو اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی گناہ کے متعلق اور اس کا حساب کتاب اور سوال ہوگا. تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ظاہراً ٹکرا رہی ہیں، تو اس کا رائے حل کیا ہے؟
جی جی دیکھیں قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، کہ کچھ آیات وہ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ سوال ہوگا
گناہ سے متعلق
متعلق ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے. یا ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، کہ ہم ان سب سے سوال کریں گے ان چیزوں کے متعلق جو وہ عمل انجام دیا کرتے تھے اس دنیا. ٹھیک، تو یہ وہ آیتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ سوال ہوگا، لیکن خود اس سورے کی آیت یہ بتا رہی ہے جو 39ویں آیت کریمہ ہے کہ
آپ اگر چاہیں تو میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ کسی بھی انسان اور جن سے جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ اس کے گناہ سے متعلق سوال
نہیں کیا جائے. تو اب یہاں پہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی آخر سوال ہوگا یا نہیں ہوگا، حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں تو دو طرح کی آیتیں، تو میں عرض کروں کہ اس کے مختلف جوابات. ایک جواب تو یہ ہے اس کا کہ قیامت میں مختلف مواقف ہیں، یہاں تک لکھا گیا کہ 50 مواقف ہیں کہ جن میں بعض مواقف وہ ہیں جہاں سوال ہوگا، بعض مواقف ہوگا جہاں سوال،
مواقف یعنی وہ جگہ جہاں پہ روک کے
سوال
انسانوں سے
سوال ہوگا، یا بعض وہ ہیں جہاں سوال نہیں ہوگا، مثلا نماز کے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے، حج کے متعلق ہے، حقوق الناس کے متعلق ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہے، مختلف مواقف ہیں کہ جہاں سوال، بعض ایسے موقع جہاں انسان صرف گریہ کرے گا، صرف نالو شیون کرے گا، وہاں سوال نہیں ہوگا اس سے. اچھا، دوسرے یہ کہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ہر چیز ظاہر ہوگی، یعنی کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے انجام دیا اس کو حاضر پائیں گے. یوم تبلى السرائر، جب تمام راز جو ہے وہ ہویدہ ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی.
بلکہ ایک مرحلہ تو وہ بھی ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے کہ خود انسان کے اعضاء، اس کا بدن، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں، سب اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں.
جی، زبان نہیں بولے گی مگر اعضاء جو ہے اس کے سب گواہی دیں گے. یا خود اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس کا ابھی میں اس کو ذکر کروں گا کہ دیکھیں وہاں جو سوال ہوگا وہ دنیا جیسا سوال نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں مجرم و گنہگار سے سوال ہوتا ہے، وہ یہاں سوال ہوتا ہے کہ تم نے جو ہے گناہ کیوں کیا، یا شواہد لائے جاتے ہیں، قرائن لائے جاتے ہیں، اور مختلف جو ہے اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، بررسی ہوتی ہے،
تفتیش
ہوتی ہے اس کی. وہاں تفتیش کا اثر محل ہی نہیں ہوگا. کیوں محل نہیں ہوگا؟ محل اس لیے نہیں ہوگا کہ یورف المجرمون بسیماہم، کہ وہ اپنے علامت کے ذریعے پہچان لیے جائیں. کیا علامت؟ کیا مطلب ہے علامت؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجرم ہوگا اس کی ایک علامت ہوگی یہ گنہگار ہے، کہ جس طرح سے مثلا ان لوگوں بہشتیوں کے بارے میں کہ ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، شاد ہوں گے، روشن و منور ہوں گے، سارے جو جہنمی ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، ان کے چہرے جو ہوں گے تاریک ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تو ان کو خود ان کے چہرے سے پہچان لیا جائے گا. تو سوال وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پہچانا نہ جائے گی مجرم ہے یا نہیں، جب چہرہ بتا رہا ہے اس کا، جب اس کی علامت بتا رہی ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اس لیے سوال نہیں ہوگا کہ خود مجرم چہرے سے پہچان لیے جائیں گے. اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا فیوخذ بالنواسی والاقدام، اب گنہگار مختلف طرح کے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے کہ جن کی فکر و عقیدہ خراب ہوگا، تو ان کو یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ جو سر کے آگے کے بال ہیں ان کو پکڑ کے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بعض ہوں گے جن کے پیروں کو پکڑ کے جہنم، مختلف تعبیرات ہیں کہ یہ مثلا ایک دو مصداق اس میں ذکر کیا گیا، جس کے جیسے گناہ ہوں گے
بالنواسی والاقدام
اسی لحاظ سے اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا.
پھر وہ جہاں سوال کیا جائے گا، جن آیات میں اس چیز کا ذکر ہے کہ سوال کیا جائے گا، وہاں پھر کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟
وہاں میں نے کہا کہ قیامت میں مختلف جو مواقف ہیں، جو ٹھکانے ہیں، جو راستے میں، وہاں پہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں سوال ہوگا، نماز سے متعلق سوال ہوگا، اللہ کے حقوق سے متعلق سوال ہوگا، بندوں کے وہاں سوال کیا جائے گا ان سے، بعض ایسی جگہ جہاں سوال نہیں ہوگا، صرف وہاں گریہ زاری کریں گے، روئیں گے.
یعنی یہ دو مختلف جو آیات ہیں مختلف احوال اور حالات کی جو ہے وہ عکاسی
کر رہے ہیں. بے شک.
صحیح. قبلہ میں آگے بڑھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ابھی وقفے کے لیے کچھ ٹائم بچا ہے یا میں سوال کر دوں. اور سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے، ظاہر پروردگار پوری کائنات کا محبوب ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کو دوست رکھتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اور جمیع خلائق کا محبوب جو ہے وہ پروردگار ہے، اور دوسری طرف مختلف آیات میں پروردگار سے خوف رکھنے کا ذکر ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. تو یہ جب پروردگار خالق انسان ہے, خالق کائنات ہے اور محبوب بندگان خدا ہے, تو اس سے خوف رکھنا یا اس سے ڈرنے کا جو مطلب ہے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا معنی اور مفہوم کیا ہے.
جی, خود اسی سورہ میں یہ سوال اس آیت کریمہ سے ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو مقام پروردگار سے خوف رکھتا ہے اس کے لیے دو جنتیں. اب وہ دو جنتیں کون, اس کو میں انشاءاللہ عرض کروں گا. خود یہ خوف کا مسئلہ, اور آپ نے جیسا کیا کہ جو پروردگار محبوب خلائق ہے, اور یقیناً دنیا میں کوئی ایسا محبوب نہیں ہے کہ جو پروردگار جس کی مثال دی جا سکے, اس لیے خود اس نے اپنے کو قرآن میں اپنے کو محبوب ہونے سے پہچنوایا کہ میں جو ہوں میں تم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں اور مجھ سے محبت کو, اس طرح کی متعدد آیات ہیں جس کا ایک جلوہ جو ہے والدین کی محبت ہے, کہ جو اسی کی محبت کے ایک علامت نشانی ہے. تو اب یہ کہ پروردگار سے محبوب بھی ہے اور اس کے بعد ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس سے ڈریں, تو یہ ڈرنا اور محبت ہے, تو محبت آدمی جس سے کہ اس سے ڈرتا نہیں, اس سے قریب ہوتا, اس سے مانوس ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ یہاں جو یہ ہے کہ پروردگار سے جتنا انسان خائف ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس سے محبت بڑھتی جاتی ہے, اتنا ہی اس سے انسیت, اتنا ہی اس سے قریب ہوتا جاتا ہے. لیکن اب یہاں جو خوف سے معنی مراد لیے گئے وہ کیا ہے, تو یہاں پہ مفسرین کرام نے متعدد معنی بیان کیے. ایک معنی تو بیان کیا ہے کہ یہاں پروردگار سے خوف کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار کے بارگاہ میں حاضری سے خوف ہے, پروردگار نے جو مواقف رکھے ہیں قیامت میں ان میں حاضر ہونے سے انسان ڈرتا ہے, اس لیے جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. دوسرے جو معنی بیان کیے گئے خوف پروردگار سے خوف کے, وہ یہ ہے کہ پروردگار کے علم سے خوف ہے, اس لیے کہ پروردگار تمام انسانوں کے تمام موجودات کے حرکات و اعمال پر ناظر ہے اور اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے, اس سے انسان خوف کرے, اس سے انسان جو ہے.
جس طرح میں اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ اس کی تائید فرمائیں, جس طرح کہ کوئی عام انسان معمولی سا شخص کسی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کے پاس جاتا ہے تو اس کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے علم کے سامنے جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, خوف زدہ سا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا, نہیں, ایک علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے اس کے تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے خوف ہوتا ہے.
جی, ابھی جو معنی آپ نے عرض کیا میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا, یہ بھی ایک مفسر محترم نے بیان کیا ہے.
اچھا,
تیسرے معنی جو بیان کیے گئے وہ اللہ کی عدالت سے خوف ہے, یعنی اس کی جو مقام عدالت ہے اس سے خوف ہے, اور اس کی عدالت سے بھی جو خوف ہے وہ گویا کہ اپنے اعمال سے خوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ عادل ہے, اللہ جو ہے ہر چیز کا حساب کتاب لے گا. یہ اور بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ عادل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فضل سے کام لیتا ہے, اس لیے ہم اپنے بعض اوقات یا اکثر نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک, تو اپنے فضل سے کام لینا قیامت کے دن اپنے عدل سے کام لینا.
یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے تاکہ بریک کے بعد بھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بچے اور ہم اگلا سوال بھی کر سکیں. تو ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ رحمان کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
لی خمسة أكفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أكفي حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بآل محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
بآل محمد عرف الصواب وفي أبيتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب بمرتبة تهاب طعام سيوفهم وهج الأعادي وفيض دم الرقاب له شراب وضربته كبيعته بخم معاقدها من القوم الرقاب علي الدر والداف المصفى وباقي الناس كلهم تراب وباقي الناس كلهم.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان پروگرام میں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر, اور ہمارے مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب سورہ رحمان کے تعارف پہ گفتگو فرما رہے ہیں. جی قبلہ, آپ بیان فرما رہے تھے کہ جب پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات خدا کا محبوب ہے اور سب کا وہ خالق ہے, تو پھر اس سے خوف رکھنے کی وجہ کیا ہے, یعنی کہ کیا معنی ہے خوف رکھنا اور ڈرنا؟
جی میں نے عرض کیا کہ اس میں متعدد اس کے معنی بیان کیے گئے خوف کے. کبھی تو یہ کہا گیا کہ پروردگار سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہے. دوسرے معنی بیان کیے گئے کہ اس کے چونکہ علمی احاطہ رکھتا ہے وہ تمام موجودات کے اوپر, لہذا اس کے علمی مقام سے خوف ہے. تیسرے معنی بیان کیے گئے کہ اس کے مقام عدالت سے خوف ہے, اور بھی وہ لوگ یہ خوف جو ہے وہ در حقیقت انسان کا اپنے اعمال سے ہے کہ انسان اپنے اعمال سے ڈرتا ہے کہ جو ہے وہ اگر اللہ نے اپنے عدل سے کام لیا ہے تو میرا کیا ہوگا.
قبلہ ایک سوال میرے خیال میں آیا ہے, ایک ٹیلی فون ہے
جی,
تو اگر آپ تیار ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے. جی جی آپ گفتگو فرمائیں اس کے بعد. جی آپ سوال کیجیے اپنا. جی قبلہ آپ. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے.
جی میرا ایک سوال یہ تھا کہ
جی جی
وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگ سکتے ہیں کیا؟
اچھا یہی مکمل سوال ہے آپ کا.
اور جو اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں وسیلے کا ذکر ہوا ہے.
جی جی اذان کے بعد کی جو دعا ہے
کیا وہ وسیلہ وہی ہے کہ دعا مانگنے کے لیے ہے یا کچھ اور ہے؟
اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی قبلہ وسیلے سے متعلق جو ہے وہ سوال ہے کہ کیا وسیلے کے ذریعے انسان دعا مانگ سکتا ہے, اور بالخصوص اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں وسیلے کا ذکر ہے. تو سوال کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ انسان وسیلے کے ذریعے کیا دعا مانگ سکتا ہے, اس کی مجھے وضاحت فرمائیے.
جی دیکھیں دعا مانگنے کے لیے جو کہا گیا ہے, ایک تو ایک انسان پروردگار سے ڈائریکٹ دعا مانگے, جیسے کہ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں پروردگار نے خود کا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہیں دعا کو قبول کروں گا. لیکن ہم جیسے انسان کی جو یقیناً نہیں معلوم کہ کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں اور کتنے ہم نے معصیت کی ہے, تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جتنی جلدی ہو سکے قبول ہو جائے. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو آداب دعا بیان کیے گئے ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے. آداب دعا کا کیا کیا مثال کے طور پر کہا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, ٹھیک ہے, ہم اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو ہے اپنی گناہ کا اعتراف کیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ محمد آل محمد علیہ السلام پر جو ہے وہ صلوات پڑھی جائے. صلوات پڑھنے کے بعد اب ان کا وسیلہ بنایا جائے محمد آل محمد علیہ السلام کا. خود جو یہ آئے کریمہ ہے قرآن مجید میں وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس میں خود جو اہل بیت علیہ السلام سے جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں نحن الوسیلہ, ہم وہ ہیں کہ جو اللہ نے جنہیں وسیلہ بنایا ہے
سبحان اللہ،
اللہ پروردگار سے کچھ مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ ہم، ہمارا وہ مرتبہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بنائیں کہ جن کا مقام ہے پروردگار کے نزدیک، جن کا مرتبہ جس انبیاء علیہ السلام،
جو پروردگار کے مقربین ہیں، ان کے وسیلے سے اگر ہم اپنی دعا مانگیں
جی
تو انشاءاللہ وہ بارگاہ ہے خدا،
جو آبرو رکھتے ہیں، جو عزت رکھتے ہیں، تو ان کے آبرو کے وسیلے سے، جو ان کا مقام ہے اس کے وسیلے سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے دعا مانگتے ہیں. اور اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں پھر کہا گیا پھر تین بار سلوات پڑھتے ہیں. تو یہ آداب دعا میں، ضروری نہیں کہ ہم وسیلے ہی سے دعا مانگے، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جلدی قبول ہو تو اس کا ایک بہترین راستہ بیان کیا ہے کہ ان ہستیوں کو، ان شخصیتوں کو وسیلہ بنا.
یقیناً ہمارے ان دوست کا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے ہم سے، انشاءاللہ اس کا سوال، اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اگرچہ ہمارا موضوع سورہ رحمان کا تعارف ہے، اپنے ناظرین سے درخواست ہے کہ آئندہ اگر کوئی اس سوال کیا جائے تو موضوع سے متعلق ہو تو بہتر ہے، اگرچہ یہ بھی ایک مذہبی اور ایک اچھا سوال تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ خوف خدا رکھنے کی جو وجہ ہے،
تو ایک جو اور وجہ جو بیان کی گئی ایک، اور وہ بہت ہی اچھی مجھے تفسیر لگی، جیسے کہ آپ نے خود اشارہ کیا اس کی طرف، کہ یہاں مراد جو ہے مقام پروردگار سے جو خوف کہا گیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ذات پروردگار سے خوف نہیں ہے، بلکہ مقام پروردگار کا لفظ استعمال. ولمن خاف مقام ربہ، جو مقام پروردگار، مقام پروردگار کیا مطلب ہے، سے خوف کا مطلب یہ کہ اس میں ایک طرح کی معرفت شامل، ایک طرح کی شناخت شامل، یعنی جن کے اندر اللہ کی شناخت پائی جاتی، جن کے اندر اللہ کی معرفت پائی جاتی، ان کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس پایا جاتا ہے. اور جب اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، ایک جلالت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ اپنے ایک چھوٹی سی مثال، ایک عالم کی مثال بیان کی، کہ ہم ایک بڑے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، تو بزرگ عالم پاس، کسی مرجع تقلید کے پاس، تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اندر ایک طرح کا خوف پیدا ہوا، ایک ہیبت تاری ہوتی ہے. تو ایک بہت ہی ادنا سی مثال ہے اس کی، اس کو آپ لامحدود اور اس کا فرق کرنا تو معلوم ہوگا،
پروردگار
جی جی، اس کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. تو ایک مثال کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے، ورنہ کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی. تو وہ عظمت الہی کا احساس گویا کہ اس معنی میں یہاں خوف پروردگار. اچھا علامت کیا ہے کہ ہمارے اندر خوف پروردگار پایا جاتا ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وہ جو کچھ سن رہا ہے اور جو کچھ وہ اچھا یا برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو اللہ علم رکھتا ہے، اس کا اللہ، وہ اللہ کو پتا ہے، اور یہ چیز اس کو ہر طرح کی برائی سے روکے، ہر طرح بری بات کہنے سے روکے، ہر طرح بری بات سننے سے روکے، تو یہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دو جنتیں رکھی. یا دوسری جگہ پہ روایت ملتا ہے کہ جو شخص دو قدم اٹھائے علم حاصل کرے، من مشا فی طلب العلم خطوتا، ہے دو قدم بڑھائے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہے کہ اور عالم کے پاس، وجلس عند العالم ساعتن، اور ساعتن، اور عالم کے پاس، کسی عالم ربانی، عالم بعمل کے پاس جو ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھے،
ہمارے پاس ایک منٹ رہتے ہیں جی،
اچھا ٹائم کم رہ گیا. تو یہ علامتیں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس کے پھر بہت سے فائدے بھی ذکر کیے گئے ہیں جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں. میں یہاں پہ آخر میں ذکر ہوں، یہاں جنتیں سے مراد جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی جنتیں ہیں، کیونکہ انسان جس طرح سے جسمانی طور پر لذت کا احساس کرتا ہے، اسی طرح سے روحانی طور پر ہی جنت کا احساس.
بہت بہت شکریہ قبلہ، بڑی نوازش. ناظرین انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے گا آپ کا اپنا پروگرام ہے، پسندیدہ پروگرام پیام رحمان. انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
سبحان اللہ العظیم وبحمده، سبحان اللہ العظیم وبحمده.